بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد والے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. آج ہمارے درسوں کے سلسلے کا جو 10 درس سے تھے آج آخری درس ہے, تو اس آخری درس کے لیے ہم نے باقی ماندہ سورۃ توبہ کے حصے میں سے کچھ آیات منتخب کی ہیں, اور ان میں سے بھی انشاءاللہ جتنی آیات ممکن ہوئی آج کے درس میں آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ان میں سے پہلی آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 ہے, 75. ایک شخص آیا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے مال میں فراوانی کر دے, تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے میرے رزق میں وسعت کر دی, میرے مال میں فراوانی کر دی, تو میں اللہ کی راہ میں صدقات دیا کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کروں گا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے مال میں اس کے جو مویشی تھے جانور وغیرہ کثیر ہو گئے اور بہت زیادہ مالدار ہو گیا. اب جب مالدار ہوا تو ظاہر ہے مال بعض اوقات اپنے ساتھ جو خرابیاں لے کر آتا ہے وہ اس میں بھی آ گئی, اپنا وعدہ فراموش کر دیا اس نے. اور جب زکوٰۃ کی جمع آوری کا وقت آیا تو اللہ کے نبی کا نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے جب اس کے پاس آیا, یہ مدینہ سے کچھ دور اس کی رہائش تھی, تو اس نے اللہ کے نبی کے نمائندے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی, اور الٹا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اہل کتاب سے جزیہ لیتے ہو اور اپنوں سے یہ والا ٹیکس لیتے ہو, یہ بھی جزیہ کا بھائی ہے. جزیہ آپ کو معلوم ہے, تو ہم یہ ٹیکس میں نے نہیں دینا. تو یہ اس کا شان نزول ہے, لیکن جو اس کے اندر آپ کو معلوم ہے, جو اس کے اندر مزاج بتایا گیا ہے, جو چیز بتائی گئی ہے, وہ ممکن ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب مشکلات میں ہوتے ہیں, پریشانیوں میں ہوتے ہیں, تو اللہ سے بہت ساری دعا مانگتے ہیں, بڑے اللہ کے در پہ پڑے رہتے ہیں, گویا ہماری تسبیحات میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہماری دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا ہے, ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ مشکل حالت گزرتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کی شکر گزاری زیادہ ہو جائے, لیکن جیسے ہی مشکل انسان کی ہٹتی ہے تو وہ اپنے پرانے تیوروں پر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں, انتہائی خوبصورت ہے, ائمہ اطہار کے فرامین میں سے, مجھے ابھی ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں ہے کس امام کا فرمان ہے, لیکن فرق نہیں, سب کی بات ایک ہی بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ مومن کو زیب دیتا ہے کہ جس طرح وہ مشکلات کے دنوں میں دعائیں مانگتا ہے آسانیوں کے دنوں میں بھی ویسے ہی دعائیں مانگا کرے, مومن کو زیب دیتا ہے. کیونکہ جو یہ مزاج ہے کہ جب مشکلات زیادہ ہوں تو دعائیں زیادہ ہو جائیں, اللہ سے رابطہ زیادہ, مشکلات کم ہوں تو رابطہ کم ہو جائے, یہ خطرناک علامت ہے. یعنی مجھے اللہ کی ذات سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ میں اپنی بچت کے لیے, اپنی غرض کے لیے صرف اللہ کے قریب آتا ہوں, اور جب میری غرض دور ہو جاتی ہے, یعنی میں خود غرض ہوں, غرض کی وجہ سے اللہ کے پاس آتا ہوں, لیکن جب غرض نہیں ہوتی تو پھر میرا اللہ سے وہ رشتہ نہیں رہتا. یہی بیس ہے جس کی وجہ سے یہ فرمایا کہ مومن کو یہ زیب دیتا ہے, مومن کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ جیسی دعائیں اس کی مشکلات کے دنوں میں ہوتی ہیں آسانیوں کے دنوں میں بھی ایسے ہی اللہ سے رابطہ رکھے اور ایسے ہی اللہ سے دعا مانگے. تو سورہ توبہ آیت نمبر 75, وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ, اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ سے عہد کیا, لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ, اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے, لَنَصَّدَّقَنَّ, تو یقیناً حتماً ہم صدقات دیں گے, اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے, وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور حتماً ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے. یعنی ہم اللہ کی شکر گزاری کیسے کریں گے اگر اللہ ہمیں مال زیادہ دے دے, کہ ہم صدقات بھی دیں گے اور ہم اپنے آپ کو صالح بنائیں گے. اگلی آیت میں فرمایا 76 میں, فلما آتاہم من فضلہ, تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا, بخلوا بہ, پھر کنجوسی کرنے لگے اسی مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے, وتولوا وهم معرضون, اور انہوں نے رخ پھیر لیا اس حالت میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے انسان ظاہری چہرہ موڑتا ہے اور ایک ہوتا ہے اندر سے رخ پھیر لیتا ہے, تو وہ حالت اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ بالکل انہوں نے پشت کر لی اور پھر گئے اپنی بات سے جو انہوں نے اپنے رزق میں برکت کے لیے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے رسول سے. اور آپ دیکھیں یہ آیا اللہ کے رسول کے پاس تھا, لیکن اللہ نے کہا ان میں سے کچھ ایسے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ہمیں دے دے تو ہم صدقات دیں گے, لیکن جب اللہ نے دے دیا تو یہ انہوں نے بخل کیا اور اس حالت میں مڑے کہ یہ رخ پھیرنے والے تھے. آیت نمبر 77 میں اس کا اللہ ایک رزلٹ بتاتا ہے. قرآن مجید کی جو ایک بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی سائنس کی, فزکس کی یا کیمسٹری کی لیبارٹری میں جب کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب مثلا کیمیکل اے اور کیمیکل بی ملے تو کیا چیز بنتی ہے, تو آپ تجربات کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب بھی یہ دو ملیں گے ان کے نتیجے میں یہی ہوگا. تو پھر یہ قانون کے طور پر اگلے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح مادی دنیا میں بعض چیزوں کے بعض رزلٹ ہوتے ہیں, جس طرح وہ مجھے ایسے جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو جو پرانے زمانے میں نیوٹنز لاز پڑھے تھے تو وہ ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن, مثلا یہ ایک قانون ہے جو بالآخر ہو رہا تو ساری دنیا کے سامنے ہر وقت ہی ہوتا ہے, لیکن جب گہری نگاہ سے دیکھا گیا تو یہ قانون کشف کیا گیا کہ اگر ایک طرف کچھ عمل کیا جائے تو اس کا اتنا ہی رد عمل ضرور ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلے یا پتہ نہ چلے, تو یہ قانون بن گیا. تو جس طرح مادی دنیا کے یہ قوانین ہیں, اسی طرح غیر مادی دنیا میں بھی اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کار فرمائے. اور اس میں سے ایک یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جب انسان کوئی اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر اپنے مادی مفاد کے لیے، اللہ اس کو پھر گفٹ کرتا ہے منافقت، یعنی وہ منافق بن جاتا ہے. ظاہری طور پر بنا ہوا ہے لیکن اندر سے وہی مادہ پرست ہے، اندر سے مال پرست ہے، دنیا پرست ہے، بظاہر مسلمان بنا ہوا. تو یہ آیت نمبر 77 اشارہ کر رہی ہے. اوپر والی دو آیتیں آپ نے دیکھ لی کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اللہ اپنے فضل سے عطا کرے، ہم صدقات دیں گے، ہم بڑے نیک ہو جائیں گے. جب اللہ نے دے دیا، انہوں نے بخل کیا اور نیک ہونے کی جگہ پشت کر لی. 77 میں فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے اس حرکت کے رزلٹ میں، نتیجے میں، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ڈال دی. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا کہ سنت بیان ہو رہی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ صف میں اتفاقاً جو مجھے، یعنی جو جہاں تک میں جانتا ہوں، کل سے آغا ہادی جو یہاں پر قرآن مجید کا درس دیں گے تو اس کا ٹاپک سورہ صف ہے. سورہ صف کی دوسری یا تیسری آیت ہے غالباً، جس میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، مجھے کیوں اذیت کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. یہ جاننے کے بعد، میرے ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر تم مجھے تنگ کرتے ہو. تو پھر وہاں پہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا، تو جب وہ لوگ ٹیڑھے ہوئے، یعنی حرکتیں ٹیڑھی شروع کی، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دی. یہ پھر اللہ کا قانون، سنت الہی ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ایک چیٹنگ کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا، پتہ ہو یا پتہ نہ ہو، اس چیٹنگ کا ایک رزلٹ اللہ اس پہ مسلط کرتا ہے اور وہ پھر اور خرابی کی طرف جاتا ہے. یعنی ہم جو نیکی کرتے ہیں، اس نیکی کے بدلے میں بھی اللہ ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے، اور اگر ہم جب گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کا بھی کوئی اثر ہم پہ آتا ہے. تو مثلاً وہاں فرمایا جب یہ خود ٹیڑھے ہوئے، خود انہوں نے یہ حضرت موسیٰ کو تنگ کیا، تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیا. اور یہ جو اللہ فرماتا ہے نا، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، وہ بھی یہی چیز ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان میں رغبت دیکھتا ہے، اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس میں بات اس کو پتہ چل گئی ہے لیکن پھر بھی یہ اور چکروں میں ہے، تو پھر اللہ اس کو اسی کا رزلٹ گمراہی ہوتا ہے. یہ قرآن کی 20 آیات جو بظاہر لگتا ہے جیسے بندے کا اختیار ہی نہیں، اللہ کر دیتا ہے، جبکہ جب ان میں غور کیا جائے اور ان ساری آیات کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے، تو اللہ نے یہ بتایا ہوا کہ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے. مثلاً وہ جو شروع شروع میں ہے سورہ بقرہ میں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس سے کوئی حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر یا مچھر سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال دے دے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مثال اگر تم سنجیدگی سے دیکھو گے، تم دیکھو اللہ مثال دے رہا ہے تو یہ نہ دیکھو کس کی مثال ہے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. لیکن جو ٹیڑھے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کا اور یہ مچھر کا، یہ کیسی مثال ہوگی، ٹیڑھی سائڈ پہ چلے جائیں گے. تو پھر اللہ وہاں پہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی مثال سے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کسے گمراہ کرتا ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی ان کی اپنی جو خرابی ہے وہ سبب بنتی ہے کہ ان کا رخ غلط ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے اس قانون کی زد میں آتے ہیں کہ انہوں نے اسی سائڈ پہ جانا. رستہ وہ خود اختیار کرتے ہیں، نتیجہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو وہ جو فرما رہے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کو کہا تو خود انتخاب کر، یہ راستہ صحیح ہے غلط ہے، انتخاب تیرا ہے، لیکن اس راستے کا جو نتیجہ ہے اس کا تیرا انتخاب نہیں. اگر تو نے صحیح راستہ انتخاب کیا، نتیجہ میں نے اس کا اچھا رکھا ہوا ہے، وہی نتیجہ تجھے ملے گا. اور اگر تو راستہ غلط انتخاب کرے اور چاہے کہ نتیجہ صحیح نکل آئے، نتیجہ میں نے تیرے اختیار میں نہیں رکھے. تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور یہاں پر بھی جب انہوں نے اپنا عہد توڑا، ہمیں اللہ فضل سے عطا کر دے، ہم نیک ہو جائیں گے, ہم بڑے صدقات دیں گے. جب اللہ نے عطا کر دیا تو بخل پہ آ گئے اور گویا اللہ کی طرف پشت کر لی. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ, تو اللہ نے اس کا رزلٹ کیا نکلا, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ڈال دی. یہ لوگ خود ہی ڈالی ہے, اصل میں اللہ کا قانون ایکٹ کیا ہے. جیسے ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے فزیکل دنیا میں, اسی طرح اللہ کا عہد توڑنے کا ایک ریئیکشن ہے جو ہونا ہی ہونا ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, منافق بن گئی. اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا, اور یہ نفاق کیوں آیا ان کے دلوں میں, اللہ نے کیوں ڈالا, جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے توڑا تھا. جب مطلب تھا پیسے نہیں تھے, نیک بنے ہوئے تھے, اصل میں تھا کہ پیسے آ جائیں, اور جب آ گئے تو بجائے اللہ یاد رہنے کے پیسوں کی فکر زیادہ پڑ گئی, تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. بما اخلفوا ما وعدوا, بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون, یہ اس لیے ہوا کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کر دیا, انہوں نے وعدہ خلافی کی, اور یہ اس لیے ہوا جو وہ جھوٹ بولتے تھے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے, جو انہوں نے جھوٹ بولے. آیت نمبر 78, کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, راز ہے, اور ان کی سرگوشیوں کا بھی اسے علم ہے, اور یہ کہ اللہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. اگلی آیت میں 79 اور 80 میں بھی بہت ہی غور طلب بات ہے. اس بات سے پہلے میں اگر آپ سے ایک سوال کروں, میرے سوال کی وجہ سے احتیاط نہ کیجیے گا, جو آپ کے ذہن میں بات ہے پہلے سے, ٹھیک ہے. یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ یہ سوال کر رہا ہے تو کوئی بات تو ہے, پھر بندہ جواب نہیں دیتا, اس کو آپ ملحوظ نہ رکھیں. جو آپ کے ذہن میں بات موجود ہو, جو آپ کا دل کہے, وہ آپ نے جواب دینا مجھے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اللہ کا نبی کسی انسان کے بارے میں اللہ سے بار بار مغفرت طلب کرے, یا اللہ اس کو معاف کر دے, یا اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ نبی کی دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی کرے گا. یہاں پر ان کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے, اے رسول آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ آپ ذرا سنیے آیت نمبر 79. یعنی بعض گناہ ایسے ہیں, بعض خرابیاں ایسی ہیں کہ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ آپ تو ہیں بڑے رحم دل, یہ آپ کے آگے آ کے رونا پیٹنا شروع ہو جائے, آپ ان کے لیے استغفار کر دیں, آپ 70 بار بھی معافی مانگیں ان کو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب یہ منافق جو تھے, جیسے پچھلی صفات ان کی بیان ہوئی کہ اب یہ جہاد کے ایام تھے, یہ بمشکل ان کی جیب سے کچھ نکلتا تھا, دیتے تو نہیں تھے, الٹا جو بیچارے دے رہے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور وہ دینے والے جو تھے وہ دو تھے, ایک جو تھے نسبتاً ذرا مال والے تھے, اور کچھ وہ لوگ تھے اللہ کے نبی کے ماننے والے جن کی جیبوں میں کچھ بھی نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا, جب کوئی بندہ مثلاً اللہ کے رسول کو کوئی بڑی مثلاً ڈونیشن جہاد کے لیے دے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تانا دیتے تھے, یہ سارا اپنی شو بنانے کے لیے, مجھے پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ چکر باز آدمی, ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کے جو بیچارے جن کے پاس کم ہوتا تھا مثلاً وہ تھوڑا سا دیتے تھے, ان کو کہتے تھے یہ بھی اب اپنے آپ میں سمجھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں بڑا خرید کے آ گیا ہوں, مثلاً 2 روپے دیے ہیں, سمجھ رہا ہے میں نے یہ کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کر رہے تھے, چاہے وہ مال والے تھے چاہے مال والے نہیں تھے, یہ دونوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا تھا. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات, وہ لوگ کے جو تانے دیتے ہیں, یلمزون ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, یلمزون تانے دینا, ایسے جیسے کہتے ہیں, آپ کو پتہ تانا کا مطلب کیا ہوتا ہے, عربی زبان کا لفظ ہے یہ, تان اصل میں کہتے ہیں جب جو نیزے کی نوک ہوتی ہے وہ کسی کو چبھوئی جائے تھوڑی سی, یہ تان کا اصل مطلب یہ ہے, اور جب زبان سے یہ کام کیا جائے تو اس کو بھی تانا کہتے. اسی لیے چبھن جس کی اگلا محسوس کرے. تو یہ لوگ تانا زنی کرتے ہیں کن کو, کہ جو اپنے دل سے مومنوں میں سے اپنے دل سے جو صدقات میں یعنی زیادہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں یہ ریاکار ہے, یہ ہمیں پتہ ہے کس لیے دے رہا, تاکہ میرے نمبر بنے آگے, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جو ان کو تانے دیتے ہیں اور ان کو والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان لوگوں کو کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی محنت کے. کچھ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس فقیر, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, تو لیکن وہ جذبہ ایمانی ان کو لے کے آتا تھا, اور وہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال تو ہے کچھ نہیں, ہم سے کوئی مزدوری کروا لے, کوئی محنت کروا لے, جو کام کروانا ہے اپنی اس جہاد کے لیے تو ہم سے مزدوری کروا لے, ہم تیار ہیں, ہمارے پاس پیسے تو ہے کوئی. تو ان کو بھی یہ تانے دیتے تھے. اب خدا جانے کیا تانے دیتے ہوں گے, کہتے ہوں گے ہاں مال ادھر چھپا کے ادھر چکر دینے آ گیا فلان کر کے, ایسے کہتے ہوں. بہرحال آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو خرچ کر رہے تھے ان کو بھی تانے دیتے تھے, جن کے پاس خرچنے کا نہیں تھا اور وہ کہتے تھے ہم سے کوئی کام کروا لے ہم حاضر ہیں, ان کو بھی تانے دیتے تھے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, تو یہ ان کے مذاق اڑاتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ, اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں, یعنی اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایسا نکلنے والا ہے کہ یہ مذاق بن جائیں گے, اور جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو تو اللہ بہت اجر دے گا, ایکچولی یہ اپنا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ ان سے تمسخر کر رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 80, استغفر لہم او لا تستغفر لہم, اے رسول ان کے لیے استغفار کیجئے یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجئے. ان تستغفر لہم سبعین مرتن, اگر آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں گے, فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ ہرگز کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی بندہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ کا سب سے پیارا جو وجود ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ سے معافی کا طلبگار ہو, خدا کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. عام حالات میں ہم اس بات کو تصور بھی نہیں کر سکتے, رسول معافی مانگے اور اللہ معاف نہ کرے, لیکن یہ قرآن ہے. اگر کسی اور جگہ ہوتا تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے, جھوٹ ہو گیا, فلان ہو گیا, لیکن قرآن کا خوبی یہ ہے, اور الٹے سیدھے نظریات والوں کے لیے قرآن کی بدی یہ ہے کہ قرآن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کسی نیک کام کرنے والے کا مذاق بنانا, کسی نیک کام کرنے والے پہ طنز کرنا, کوئی خدا کی راہ میں خرچ رہا ہے اس سے کہنا کہ ہاں بڑا نیک بن رہا ہے ہمیں پتہ سارا, اور کسی سے کہنا کہ تم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا کے آ گئے, تھوڑے سے پیسے دیے شو, ایسی طنز کرنا, اور کسی نیک کام. تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرمایا, پچھلی آیت میں یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی حرکت کیا انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے. اگلی بات آپ یہ سن لیں کہ یہ جو ہے نا 70 مرتبہ, یہ 70 ان اعداد میں سے ہے کہ جن سے عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی. مثلا اردو زبان میں ہم کہتے ہیں 100 بسم اللہ. جناب میں کیونکہ آپ یار اب کبھی گھر میں دعوت نہیں کرتے, آپ آگے سے کہیں 100 بسم اللہ آپ تشریف. یہ جو 100 ہے نا یہ 100 نہیں ہے, یعنی بسم اللہ بسم اللہ آپ تشریف لائیں, بے شمار بسم اللہ. تو یہاں پہ ہم 100 کہتے ہیں لیکن ہماری مراد 100 کا ڈیجٹ نہیں ہوتا کہ 99 اور 100, 1 سے گنتی شروع کریں 100 تک. اس لیے اللہ کے نبی نے اس آیت کے بعد ایک فرمان ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں 71 مرتبہ کر دوں تو اللہ معاف کر دے گا تو میں پھر بھی کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ معاف کرے گا, یعنی میں جتنا مرضی ان کے لیے معافی مانگوں. یہ اتنے بڑے مجرم ہیں, اور ان کا جرم کیا ہے؟ مومنین کا مذاق اڑانا, مومنین کی نیکیوں کا مذاق اڑانا, خدا کے راہ میں ان کے خرچ کا مذاق اڑانا. اور اللہ اس کو کس چیز سے جوڑ رہا ہے, یہ آپ قرآن مجید کا جو انداز ہے مثال کے طور پہ میں اس طرح آپ کو بیان کرتا ہوں. اگلا لفظ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ, یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا. اب یہ آیت میں پڑھتے ہوئے سوچوں اوہ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے. وہ حرکت جو انہوں نے کی ہے وہ کفر ہے, اس کو اللہ کفر سے ایکویلنٹ کر رہا ہے. یعنی جو نیکی کرنے والے مومن کو اس کی نیکی کی وجہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس پہ طنز کر رہے ہیں, یہ کر ہی وہ سکتا ہے جس کے دل کے اندر کفر ہو. یہ اس کفر کا رزلٹ ہے کہ جو یہ کر رہا ہے, ورنہ ایمان کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ نیکی کرنے والوں کو بندہ ان کو ٹارٹ کرے اور ان کو مذاق اڑائے. تو اب یہ کفر سمجھ لیں کہ وہ کفر نہیں, یہ کفر کا فتویٰ. یہ رسول اللہ کے ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے, منافقین کو اللہ کے نبی نے بالکل کفر کا فتویٰ نہیں دیا, کافر قرار نہیں دیا. حتیٰ کہ عبداللہ ابن ابی جو ان سب کا بڑا تھا, وہ بھی جب مرا تھا تو رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے تھے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ بھی جنازہ پڑھا دے تو تب بھی بندہ اگر ٹیڑھا ہے تو کوئی نہیں چھوٹتا. وہ فلانی جگہ پہ دفن ہو جائے, اوہ بڑا خوش نصیب ہے حرم میں دفن ہوا, کچھ نہیں ہوتا اگر کم از کم شیعہ مذہب والے تو مان ہی نہیں سکتے کہ دفن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کنسیشن اس کو مل جائے گی, نہیں مل سکتے. انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم نے عمل کیا, باتوں کی بھی نہیں ملا. اگر جو تم نے بات کی تھی تمہارے عمل نے بھی اس کی تصدیق کی, پھر وہ بات کا بھی ثواب ہے. لیکن بات تم اور کرو عمل تمہارا اور ہو, وہ بات اللہ قبول نہیں کرتا. اے ایمان والوں کو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تو قرآن مجید بڑا, یعنی آپ جتنا اس میں غور کریں گے آیات میں آپ کو پوری تصویر کھول کے ایکچوئل سامنے رکھ. ہوائی باتیں ہیں ہی نہیں قرآن میں, جھوٹی آرزوئیں ہیں ہی نہیں, چٹکیوں میں جنت ہے ہی نہیں, قرآن میں ہے ہی کوئی نہیں. بالکل قرآن میں تو ایک راستہ ہے جو آپ کو طے کرنا ہے, اور اس میں اگر مشکلات آئیں آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے, اللہ نے آپ کو آزمانا ہے. قرآن کا خلاصہ یہ, آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے, جو آپ کے حالات ہیں, جو آپ کا زندگی کا شعبہ ہے, آپ کی آزمائش ہے. آپ کو اللہ نے دیکھنا ہے کہ کتنا میرا لحاظ رکھتا ہے اور کب مجھے کتنا یہ میرا لحاظ نہیں رکھتا ہے. یہ جو کہا گیا نا اعمال کو تولا جائے گا, وہ یہی ہے. اللہ دیکھے گا میں تیرے لیے زندگی میں کتنا امپورٹنٹ تھا, اور کب تو اپنے مفاد کے لیے مجھے ایسے بھولتا تھا جیسے کبھی میرے سے تعلق ہی نہیں رہا, اور سارے اپنے کاروائیاں کرنے کے بعد پھر تجھے میں یاد آ جاتا تھا معافی چافی مانگنے کے لیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. کتنی ڈگریاں دی ہیں, ایک کفر کی اور ایک فسق. فسق یعنی اللہ کی حدود کراس کر دینا, پرواہ نہ کرنا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آیت نمبر 83 پہ جا رہا ہوں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان میں سے ایک گروہ کی طرف, یعنی یہ گویا کہ تبوک سے واپسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اگر اللہ آپ کو اس سفر سے واپس پلٹا دے لے آئے. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, اور پھر اس کے بعد کوئی سفر پیش آئے تو یہ کہے ہم بھی ساتھ آپ کے چلیں, آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا. یہ بے ایمان جب بڑی مشکل آئی ہے تو یہ بہانے کر کے پیچھے رہ گئے, تو اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا یہ بھی وہ جو ہمارے بھی نام بیچ میں لکھا جائے ساتھ, ان کو آپ نے ساتھ لے کے ہی نہیں جانا. اس کے بعد اگر یہ آپ سے کہیں کہ ہم بس ٹھیک ہو گئے, ہمیں اب جہاد پہ لے جائیں. فَكُلَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, کبھی بھی تم میرے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور ہرگز تم میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. آؤٹ ہو تم, کیونکہ تم نے جو خیانت کی جب زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا ہمارے لیے, اس وقت تم بہانے بنا کے اور پیچھے رہ گئے. اب جب تمہیں پتہ ہے کہ جدھر جا رہے ہیں یہ تو رومی لشکر کو بھگا کے آ گئے, تو اب تو جدھر جائیں گے مال ملے گا, اب تم آ گئے ہو, اے رسول ان کو کبھی ان سے کہہ دو میرے ساتھ تم کہیں نہیں جاؤ گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے. کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ, پہلی دفعہ جو تم بیٹھنے پر راضی تھے اب بیٹھے دو, اب میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. فقعدوا مع الخالفین, اور بیٹھ جاؤ ان کے ساتھ جو پیچھے رہ جانے والے, مراد عورتیں اور بچے اور بوڑھے, تم ان کیٹیگری میں شامل ہو گئے ہو. البتہ اس کیٹیگری میں اس اعتبار سے کہ نہیں, ورنہ وہ بیچارے تو چونکہ عورتوں بچوں سے ویسے جہاد معاف ہے, تم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اور پھر اللہ نے فرمایا, یعنی سختیاں دیکھیں, ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا, اے رسول ان میں سے جو بھی مر جائے آپ نے اس کی نماز نہیں پڑھنی. ولا تقم علی قبره, اور نہ ہی آپ نے اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون, یہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر دیا, حالانکہ انہوں نے کفر کا اظہار نہیں کیا تھا, صرف یہ منافقت کی تھی, ورنہ کلمہ پڑھا ہوا تھا انہوں نے. لیکن بعض اعمال انسان کے, خاص طور پر جب ایک بڑا خطرہ, قومی اجتماعی خطرہ ہو درپیش, اور بندہ گھس جائے کسی بل میں, اور جب کوئی خطرہ نہ ہو وہاں فرنٹ پہ کھڑا ہو, تو اللہ نے کہا ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی آپ نے, نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, انہوں نے اللہ رسول کا کفر کر دیا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ یہ فاسق تھے. ولا تو عجب کا اموالہم ولا اولادہم, یہ پہلے بھی گزر چکی ہے اور الفاظ میں, ملتے جلتے الفاظ میں, اور ان کی مالیں اور ان کے اولاد آپ کو بھلے نہ لگے کہ اللہ نے کتنے کرم کیے ہوئے ان پہ. انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا, اللہ کا ارادہ تو صرف یہ ہے کہ اسی مال اور اولاد سے انہیں دنیا میں بھی عذاب کرے. وتزہق انفسہم وہم کافرون, اور انہی کی مستی میں اس حالت میں مرے کہ یہ ان کی روحیں نکلیں کہ یہ کافر ہوں, ان کو خیال ہی نہ ہے, ان کو یہی لگا رہے ہم پہ تو کرم ہو رہے, ہمیں تو سب کچھ اللہ نے دیا ہوا, اگر اللہ ناراض ہوتا تو بھی چیزیں چلی جاتی, اسی نشے میں مرے اللہ چاہتا ہے, اسی نشے میں غرق رہے. انہوں نے جو خیانت کی اللہ نے ان کو یہ سزا دی. 86 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, اور جب کوئی اللہ کی طرف سے سورت نازل ہوتی ہے, ان آمنوا باللہ, اور اس میں اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, توجہ فرمائیے گا, وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ, سورت تو نازل ہو رہی ہے مومنوں کے لیے, مومنوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ, اس کا کیا مطلب ہے, یعنی خالی خولی کھوکھلا ایمان نہیں, ایمان لاؤ اور یعنی جہاد کرو, ورنہ ایمان تو لا چکے ہیں. قرآن میں ایک جگہ پر ہے, سورہ نساء میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی, ایمان لے آؤ پھر ایمان لے آؤ, دوبارہ کلمہ پڑھے, دوبارہ کلمہ نہیں پڑھے, حرکتیں بھی وہ کرو جو مومن کی ہونی چاہیے. کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو تم سمجھ رہے ہو کہ تم تو پار ہو گئے, نہیں, جو پھر مومن کے اندر صفات ہونی چاہیے, جیسے مومن میں اللہ رسول کی اطاعت ہونی چاہیے, پھر وہ بھی کرو. یہاں بھی وہی ہے کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اس میں اللہ حکم دیتا ہے ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ, کہ اللہ پر ایمان لے آؤ, اور اس کا یعنی تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. استاذنک اولو الطول منہم, تو ان میں سے جو زیادہ پیسے والے ہیں وہ آپ سے اجازت ایکسکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو جانے کے قابل نہیں ہیں. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ, اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں, ہم پیچھے بیٹھے رہیں. بالعموم مالداروں کو سختیوں کی عادت نہیں ہوتی, بالعموم تو جب سخت ٹائم آتا ہے تو وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈتے. ایک صاحب ہیں ہمارے پاکستان میں, یہاں کے نہیں ہے کسی اور شہر کے, خوب مالدار, بہت جتنا آپ سوچیں, تو اتفاق سے ایک محفل میں بیٹھے تھے, تو مجھے کہتے ہیں کہ میرا فہم دین یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے اب مجھے تو عادت نہیں ہے کوئی سختی برداشت کرنے کی, کہیں جانے کی, پیسہ جتنا ہے آپ مثلا ڈونیشن لے لیں, لیکن مجھے تو انشاءاللہ مجھ سے قبول کریں. یہاں پہلے نے مینشن کیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے, استاذنک اولو الطول, اولو الطول طول یعنی جن کے پاس مال دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں, ان کو یعنی نومینیٹ کیا کہ یہ کہتے ہیں ذرنا, کہ ہمیں آپ چھوڑ دیں, نکم مع القاعدین, ہم جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, ویسے کوئی حکم ہو تو ہم حاضر ہیں, یہ والا کام ہم سے نہ کرائیں. اب اس کا رزلٹ کیا ہے, رضو بأن یکونوا مع الخوالف, یہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, تو اللہ نے ان کے دلوں پہ بور لگا دیا. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, ان کا فہم ہی خراب کر دیا اللہ, ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اپنے غلط نظریے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں, اصل بات اللہ نے ان سے اس فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, صحیح طرح بات کو اب یہ سمجھتے نہیں ہیں, یہ اللہ نے ان کے دل پہ بور لگا دی. ویسے بھی بالعموم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بندے کے پاس جب مال بہت زیادہ ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے عقل بھی میرے پاس ہی زیادہ ہے, تبھی تو مال ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. لہٰذا اللہ نے دنیا میں کئی احمقوں کو بہت مال دیا تاکہ یہ فارمولہ سب یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. اور ہمارے بعض جاننے والوں میں سے ایک بندہ تھا, اسے ککھ نہیں پتا دین کا, لیکن ذمہ دار بہت بڑا تھا, ذمہ دار فلان, تو وہ دینی مسئلے بتاتا تھا لوگوں کو اور سارے غلط. شریعت حکم یہ نہیں ہے, حکم یہ ہے. تو ایک دفعہ پھر جب بہرحال ایران میں رہنے کے دوران ہم آئے وہاں پہ, تو جمعے کے خطبوں میں ایک دو دفعہ ہم نے کہا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو آتا جاتا ککھ نہیں ہے, اور یہ دین میں چلو جو تمہیں پتہ ہے وہ تو کرو, دین میں کیوں کرتے ہو. تو پھر وہ پھر بزرگ تھے, پھر وہ کہیں ملتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے سے نہ پوچھا کرو, ان سے پوچھا کرو, یہ بعد میں جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہوتی. بہت جھوٹ الٹی سیدھی باتیں دین میں خود ہی بنا دیتے تھے, پتہ ہے کچھ بھی نہ کچھ پڑھتے تھے نہ کچھ, لیکن ظاہر ہے جائیداد بہت زیادہ, اور جائیداد کی وجہ سے پھر لوگ بھی گھٹنوں پہ پیروں پہ ہاتھ لگانے والے. تو ایک پہلے عقل کام اوپر سے لوگوں کے جھکنے سے اور بندے کی مت ماری جاتی ہے, اور ہی اس کے دماغ میں گیس بھر جاتی. تو اللہ فرمایا کہ انہوں نے یہ کام کیا, نہیں گئے نبی کے ساتھ, تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی, اب ان کو سمجھ نہیں آتی بات. آیت نمبر 91 پہ جا رہا ہوں. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَاءِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. اب ان کو اللہ نے ڈانٹ سنائی ہے جو جا سکتے تھے اور بانے کر کے انہوں نے نہیں کیے, اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے اللہ کہ جن پہ اللہ فرما رہا ہے کوئی حرج نہیں, ان پہ کوئی ان کی گرفت نہیں ہے, پکڑ نہیں. کون؟ ضعفاء, جو واقعی کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں. وَلَا عَلَى الْمَرْضَاءِ, مریض ہیں, بیمار ہیں, اور نہ ان لوگوں پر کہ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ خرچے. تبوک کا جو مسئلہ تھا, اللہ کے نبی کے پاس سواریاں نہیں تھیں, کہ سواریاں ضروری تھیں, تو ایک اونٹ کو کئی افراد میں تقسیم کیا گیا, اس کے باوجود جتنا تقسیم ہو سکتا تھا کہ اتنا پیدل چلیں گے, ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھے گا, پھر دوسرا بیٹھ جائے گا, پھر تیسرا, جتنا وہ لمبا سفر تھا اس کے مطابق, تو اونٹ بھی کم تھے. تو اب جو بندے تو آ گئے وہ آ گئے, باقی جو جانا چاہتے تھے وہ تڑپ رہے تھے کہ ہم جائیں, لیکن ان کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی سواری کا خود بندوبست کرو, ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, تو اللہ نے اس کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو اللہ نے فرمایا ان پہ بھی کوئی حرج نہیں. کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ, جب وہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہو, یعنی ان کے دل اسی جذبے والے ہوں, لیکن ان کے پاس چارہ نہیں ہے آپ کے وہ کام کر سکے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں, ما علی المحسنین من سبیل, نیکوکاروں پر کوئی گرفت نہیں ہے, ان پر کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. تبوک سے جب واپس آ رہے تھے, رسول اللہ, روایت ہے, حدیث ہے کہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس سفر میں کون کون ہمارے ساتھ ہیں, تو سب نے کہا کہ ہم سب. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, وہ جو آنا چاہتے تھے اور مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے وہ بھی تبوک میں ہمارے ساتھ تھے. اللہ کا دین یوں ہے, ایک بندے نے نجو بلاغا کہ شروع شروع میں مولا سے سوال کیا سفین کے واپسی پر کہ مولا میرا ایک بھائی ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کا حامی ہے, لیکن وہ اس کو خبر نہیں ملی یا وہ نہیں آ سکا. تو مولا نے فرمایا کہ اگر یعنی اس کا دل ہمارے ساتھ ہے, اس کی فکر ہمارے ساتھ ہے, تو اس نے جواب دیا بالکل ساتھ ہے. مولا نے فرمایا وہ بالکل اسی طرح جیسے سفین میں میرے ساتھ تھا. اور پھر ایک اور بات فرمائی, ایک اور اگلا سٹیپ بتایا فرمایا کہ صرف وہ ہی نہیں بلکہ تا قیامت جتنے لوگوں کو زمانہ جنم دے گا, عربی کے لفظ ہے اپنی ناک سے باہر پھینکے گا زمانہ, جتنے لوگوں کو, جتنے بھی ان میں سے ایسے ہوں گے کہ اگر آج ہوتے اور آ سکتے تو میرے ساتھ آتے, یہ فکر والے وہ بھی صفین میں میرے ساتھ تھے. یعنی زمان و مکان کی, زمان و مکان کی قید نہیں ہے اللہ کے دین. اور یہ دل ساتھ ہونا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں امام حسین کو لوگوں نے آ کے بتایا تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہیں, وہ والے دل نہیں. وہ محبت رکھتے تھے لیکن وہ محبت تب تک ویلڈ تھی جب تک اپنا مفاد خطرے میں نہ پڑے, اپنی جان خطرے میں نہ پڑے, ورنہ اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین کو مارنے میں بھی تیار ہو جائیں گے, یا اپنے مہینے کے وظیفے باقی رکھنے کے لیے امام حسین کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہ والے نہیں. قلوبہم معکم وسیوفہم علیکم, یہ بتاتے تھے آ کر لوگ کہ دل ان کے آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف چلیں. وہ والا دل نہیں, جو وہ دل کہ جو واقعاً پھر اگر موقع آئے تو میدان کے اندر کھڑا ہو. تو مولانا فرمایا وہ رسول اللہ کی حدیث بھی کہ وہ سب جو نہیں آ سکے مجبوری کی وجہ سے وہ سب بھی تبوک میں ہمارے ساتھ تھے, اور مولا کا فرمان بھی کہ وہ صفین میں میرے ساتھ ہیں جو بھی جس زمانے میں بھی آئیں گے اگر وہی ذہنیت اور وہی جذبہ رکھتے ہوں تو. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ, اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے کہ جو اے رسول آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو ساتھ لے چلیں, لِتَحْمِلَهُمْ حَمْل یعنی سواری پر آپ ان کو ساتھ لے چلیں, قلتا تو آپ نے ان سے کہا, لا اجد ما احملکم علیہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں, تولوا اور وہ وہاں سے پھر واپس گئے, واپس مڑے, واعینہم تفیض من الدمع حزنا اور ان کی حالت یہ تھی کہ غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جا رہے, سواری نہیں ہے, اللہ کے رسول کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یعنی جب آپ نے کہہ دیا کہ میں ساتھ نہیں لے جا سکتا تو وہ روتے ہوئے وہاں سے واپس گئے, اللہ یجدو ما ينفقون اس وجہ سے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ جو وہ خرچ کر سکتے, روتے ہوئے گئے. انما السبیل علی الذین یستعدلونک وہم اغنیاء, پکڑ اور گرفت تو ان پر ہے کہ جو آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, پھر اور کوئی بہانے بنا رہے ہیں, کسی کی شوگر آئی ہے, کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, کسی کو اور کوئی ٹینشن ہے, کہہ رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر نے منع کر دیے, ہے سب کچھ ان کے پاس لیکن ساتھ نہیں جانا چاہتے, ان پر گرفت اور پکڑ ہے. ردو بئن یکونوا مع الخوالف, اس بات پر راضی ہو گئے کہ آپ کے ساتھ نہ جائیں اور پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم, اور اللہ نے ان کے دلوں پر بور لگا دی, فہم لا یعلمون, ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہو گیا. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم 94, اب جب آپ واپس آئیں گے یہ ایکسکیوزز لے کے آ جائیں گے, یا تدرون الیکم عذر لے کر, یعنی آپ جہاد کرتے رہے یہ پیچھے عذر تیار کرتے رہے کہ کیا بہانہ لگانا ہے واپسی پر اپنی آپ کو کلیئر کروانے کے لیے رسول اللہ کے کاغذوں میں, یہ اپنے عذر لے کر آئیں گے آپ کے پاس جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے. قل لا تعتذروا, آپ ان سے کہہ دیں بہانے مت بناؤ, عذر پیش مت کرو, لن نؤمن لکم ہم تمہاری بات پر کبھی اعتماد نہیں کریں گے, ہرگز اعتماد نہیں کریں گے. کیوں؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم, ہمیں اللہ نے تمہارے سارے کرتوت بتا دیے تم نے کیا کیا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور بہت جلد اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول دیکھے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تم اس ذات کی طرف پلٹائے جاؤ گے جس کو ظاہر بھی پتہ ہے اور جس کو باطن بھی پتہ ہے, جس کو غیب بھی پتہ ہے اور جس کو شہود بھی پتہ ہے, تو وہ تمہیں خبر دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے, کہتے کیا تھے اور اصل میں ہوتا کیا تھا. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہ, یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے, یعنی سفر تبوک سے جب واپس جاؤ گے تو یہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان کی جان چھوڑ دو, ان سے مواخذہ نہ کرو, ان پہ گرفت نہ کرو. فَأَعْرِضُوا, اب لفظ دیکھے قرآن کے, فَأَعْرِضُوا ان کو چھوڑ دو. کیوں؟ اِنَّهُمْ رِجْسٌ, یہ رجس ہے, یہ نجاست ہے, یہ گندگی ہے. یعنی وہ شخص کہ جو کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور جب اسلام پہ کڑا وقت پڑے بہانے بنا کے پیچھے رہ جائے, اس کو چھوڑ دو, یہ رجس ہے, اگرچہ بظاہر اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور یہ جو انہوں نے کمائیاں کی ہیں یہ اسی کی جزا ہے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ, یہ قسمیں اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ. قسمیں اٹھا رہے ہیں, رو پیٹ رہے ہیں, تمہارے دل نرم ہو جائیں, ہو جائے کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی بھائی بھائی, اور سینے سے لگ جاؤ. یہ قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, تو ان فاسقوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. تم راضی ہو بھی جاؤ, اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. آیت نمبر 107 اور اس سے اگلی آیات, ایک موضوع جو سورہ توبہ میں آیا وہ ایک مسجد کا تھا. اب بہت ہی غور طلب بات ہے کہ مدینہ میں کیونکہ اللہ کے نبی کی حکمرانی قائم ہو گئی, اب جو منافق تھے اور جو سازشی ٹولہ تھا جن کو اکٹھے ہونا ہوتا تھا, بیٹھنا ہوتا تھا سازشیں کرنے کے لیے, رپورٹیں بھجوانے کے لیے, ملاقاتیں کرنے کے لیے, انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اپنی مسجد بناتے ہیں, اللہ کی عبادت کی مسجد, وہی بیٹھا کرے, کوئی شک بھی نہیں کرے گا, تو وہی سارے پلان بنائیں گے ہم فلان. تو یہ جہاں پہ مسجد قباء ہے, پہلی مسجد اسلام کی, اسی علاقے میں کوئی جگہ تھی انہیں منافقین کی, تو انہوں نے وہاں مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر اپنی طرف سے اس پر ذرا لیبل لگانے کے لیے اللہ کے نبی کو دعوت دی کہ آپ افتتاح فرمائیں آ کر. ٹھیک ہے, ایسے مکر آج بھی لوگ کرتے. ایک شخصیت آئی, اس نے مثلا چند سال پہلے کی بات ہے یہیں پر, اس نے مجھے کہا صاحب یہ تفسیر لکھی ہے, یہ آپ کو عطیہ کرنی ہے. تو میں لینے لگا, وہ سامنے بندہ فوٹو کھینچ رہا, بعد میں اس نے ڈال دیا کہ آغا صاحب نے تائید کر دی میری تفسیر کی. فراڈ, یعنی تفسیر میں بھی فراڈ, دین میں بھی فراڈ. حالانکہ میں جب, مجھے تو پتا نہیں تھا یہ کرنے والے, میں نے اس تفسیر کو جا کے دیکھا, وہ جس نے لکھی تھی اس کو نہ عربی آتی تھی نہ اس کو پتہ سوری کوئی نہیں تھا, خطابتی نقطے لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر, نام تھپا تفسیر لکھتی قرآن. تو یہ بھی منافقت کا ایک رنگ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو پتہ نہیں چلے, فوٹو کھینچ لو اس کے بعد اس کے نام سے کام چلا دو. تو انہوں نے بھی یہ جو آج یہ کرتے ہیں یہ انہیں کی اولاد ہے فکری طور پر. انہوں نے کہا رسول اللہ کو بلاتے ہیں, افتتاح کرواتے ہیں, ٹھپا لگ جائے گا, آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ جو دو نمبریاں کرنی ہوں گی ہم کریں گے. تو اب یہ آیات اتری, یہ اس وقت ہوا جب رسول پاک تبوک کے لیے جا رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپ افتتاح کر دیں, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں ابھی سفر پہ جا رہا ہوں, واپس آ کے پھر دیکھوں گا ابھی کیا کرنا ہے. واپسی تک اللہ نے سارا معاملہ واضح کر دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا, اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی, ضرارا, مسجد ضرار اسی لیے کہتے ہیں اس کو, نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, کافر بھی مسجد بنائے, کفر کرنے کے لیے مسجد بنائی, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی. یہ مسجدوں سے یہ کام بھی ہو سکتے, ٹھیک ہے نا, آج بھی پاکستان میں کئی مسجدیں تفرقے کی وجہ سے بنی ہوئی, ہم اپنی الگ بنا لیتے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل, اور ان لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جو اللہ اور رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے. ایک بڑی محفوظ جگہ سیکیور مسجد, کہ یہاں پہ ساری کاروائیاں کریں. وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ سوائے نیکی کی ہماری نیت ہی کوئی, ہم تو چاہتے ہیں جتنی زیادہ مسجدیں ہو جائیں, اللہ کے گھر ہو جائیں, ماحول ہی بدل جائے, اسلامی ماحول بن جائے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ, اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بولو. لا تقم فیہ ابدا, اے رسول کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا, اس میں قدم نہیں رکھنا آپ نے. یہ آیات اتری تبوک سے واپسی پر اور اللہ کے نبی آئے, یہ پھر آئے, یا رسول اللہ افتتاح کریں, کہتے کرتا ہوں. انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ توڑو اس مسجد کو, توڑو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو, اور جس جگہ یہ مسجد ہے وہاں پہ اپنے گھروں کے گند وہیں پھینکا کرو, تاکہ یہ بتا دیں کہ کوئی تقدس نہیں ہے, اگرچہ نام مسجد ہو, جگہ بھی مقدس ہو گئی ہے, یہاں پہ اپنے گھروں کا کوڑا پھینکا کرو, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب ایک چیز اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کر اس کے خلاف کام کے لیے بنائی جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی ظاہری تقدس بھی نہیں ہوتا. لا تقم فیہ ابدا, کبھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی پہلے دن سے اساس تقوی پر رکھی گئی تھی, وہ ساتھ ہی تھی مسجد قبا. ابھی بھی جب آپ جائیں تو اس کے محراب میں یہی والی آیت لکھی ہوئی, چونکہ اسی کے لیے نازل ہوئی تھی, کہ وہ مسجد چونکہ رسول اللہ نے خود بنیاد رکھی تھی اس کی, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد یقیناً وہ مسجد کے جس کی اساس پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی, احق ان تقوم فیہ, وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ ہیں جو جن کو یہ پسند ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں, جن کو پاکیزہ ہونا پسند ہے. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے. اب ایک مثال دی, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر, کیا وہ شخص بہتر ہے کہ جس نے اپنی اساس, اب مسجد سے بات کلی کر دی, یعنی آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ شخص جو اپنے کام کی اساس تقوی پر رکھے اور اللہ کی رضا پر رکھے, یعنی خدا کی رضا کا حصول اس کا مقصد ہو, کیا یہ بہتر ہے؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم, بہت ہی بلیغ تعبیر ہے. یہ بہتر ہے جو اپنے کام کی بنیاد تقوی پہ رکھے اور اللہ کی رضا پر, یا وہ شخص کہ جو اپنی عمارت کی, اپنے کام کی بنیاد ایک ایسی گھاٹی کے کنارے پہ رکھے کہ جس کو آہستہ آہستہ نیچے سے پانی کاٹ رہا ہو اور آخر وہ اس کو لے کے جہنم میں جا گرے. آپ دیکھتے ہیں جو دریا جہاں تیز چلتے ہیں تو وہاں پر پانی آہستہ آہستہ نیچے سے کاٹ رہا ہوتا ہے, اور پھر جب بہت زیادہ پانی اس جگہ کو کاٹ لیتا ہے نیچے سے تو وہ جو سامنے سے چیز نکلی ہوتی ہے وہ دھڑام سے ایک دن اسی پانی میں گر جاتی ہے اور بہہ جاتا ہے. تو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پانی میں, اللہ نے کہا دھڑام سے جہنم میں لے کے جا گرے اس کو, جو اپنے کام کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی رضا پر نہیں رکھتا, سیاستوں کے لیے رکھتا ہے, پارٹی بازیوں کے لیے رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے ہم اپنا الگ بنا لیتے ہیں فلاں, اللہ کی رضا نہیں ہوتی, اپنی گھمنڈ اور اپنا تکبر پیسے کا, یا میری بات نہیں مانی انہوں نے میں اپنی الگ بنا لیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو ایسے کر لیتے ہیں طاقت مال کے زور پر, لیکن ہو کیا جاتا ہے, مومنوں میں تفریق ہو جاتی. ہم کئی ایسی مسجدوں کو جانتے ہیں دوسری بنی پہلی کی ضد میں, امام بارگاہ بنائی ہے پہلی امام بارگاہ کی ضد میں بنائی ہے, نہ کہ اساس اللہ کا تقوی تھی اور اللہ کی رضا تھی, اپنا غصہ اساس تھا. تو اس طرح کی بنیادیں, اس طرح کے شروع کیے ہوئے کام, بظاہر مسجد بنائے, بظاہر بنا کوئی چیریٹی سینٹر بنا دے, فانہار بہ فی نار جہنم, چونکہ مومنوں میں تفریق کرنا یہ ایک بہت بڑا جرم, مومنوں کی وحدت اور اتحاد کو توڑ دینا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کی قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اور لاسٹ آیت کے طور پہ یہ آیت پڑھ رہا ہوں, آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے, پرچیز کر لیا. کیا پرچیز کیا اللہ نے مومنوں سے؟ انفسهم, ان کی جانیں, واموالهم, اور ان کے مال. اللہ نے خرید لیے, کیا دے کر خریدے, پیمنٹ کیا کی ہے؟ ظاہر ہے جو کوئی خریدتا ہے چیز تو کوئی پیمنٹ کرتا ہے اس کو. فرمایا بے ان لہم الجنہ, اور جو ان کو قیمت ادا کی ہے وہ جنت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مومنین نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا کہ اگرچہ جان تیری ہی دی ہوئی تھی اور مال بھی جتنا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا تھا، لیکن تو نے ہمیں اختیار دیا تھا، ہم اپنے اختیار سے پھر تجھے بیچ رہے ہیں، تو مالک ہے ان کا. جب مومنوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے دیے تو اللہ نے پیمنٹ کیا ان کو بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اور یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ بڑا زبردست بزنس مین ہے، دو نمبر مال خریدتا ہی نہیں، ملاوٹ والا مال پیور مال خریدتا ہے. اور اس لیے کہا کہ مومنوں کی جانیں اور مال، یعنی اللہ تعالیٰ شاپنگ کے لیے نکلا تو ان کو مومنوں کی جانیں اور مال یہی پسند آیا خریداری کے لیے، تو اس نے لے لیا ان سے، اور بدلے میں ان کو پیمنٹ کیا کہ یہ جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی دیتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ جو ایگریمنٹ ہے کہ جان و مال مجھے دے دو میں جنت دوں گا، یہ اللہ پر برحق وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اگر کسی نے یہ ایگریمنٹ پڑھنا ہو تو تین جگہوں پہ لکھا ہوا ہے، فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں انجیل میں، یعنی اللہ کا یہ پرانا بزنس چلا آ رہا ہے شروع سے کہ مجھے بیچ دو تو میں تمہیں یہ دے دوں گا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور ذرا بتاؤ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی وفا کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون طاقت رکھتا ہے جو اس نے کہا ہے کہ یہ کرے گا؟ تو اللہ سے زیادہ کون وفا کر سکتا ہے اپنے عہد کی؟ فاستبشروا، بس خوشیاں بناؤ، خوش ہو جاؤ. ببیعکم، اپنے اس سودے سے کہ جو تم نے بیچا ہے اللہ کو، اس پہ خوشیاں بناؤ. تمہارا لاکھ روپے کا پلاٹ تھا وہ 2 ارب میں بک گیا، خوشیاں بناؤ اس پہ. توجہ فرما رہے ہیں، جنت ایسی ہے نا، 2 ارب تو کم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہے، اگر آپ کا فرض کریں آپ نے پلاٹ لیا ہو جناب، اور آپ نے لیا ہو 1 لاکھ روپے کا، اور کوئی بندہ کہے 2 ارب تو بہت ہے، بندہ ہم یعنی عام حالات میں تو بندہ امیجن نہیں کر سکتا. وہ آپ کو ہفتے کے بعد کوئی بندہ آ کے کہے کہ یار 1 کروڑ لے لے پلاٹ دے دے، آپ کے تو لائٹیں جلنا شروع ہو جائیں گی. یہ کیا ہو گیا؟ آپ ابھی تردد کر رہے ہو، وہ آپ سے کہے کہ یار 2 کروڑ لے، کیسا ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بڑا زبردست تم نے سودا کر لی ہے، فاستبشر، خوشیاں بناؤ، اس پارٹی کرو دوستوں کی، بلا کے ان سے کہو میں نے سودا کر دیا، جان و مال میں نے اللہ کے لیے کر دیا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوشخبری ہے تمہیں، خوشی مناؤ اس بیع، اس تجارت پر، اس سودے پر جو تم نے کر لیا ہے. وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے، فائنل کامیابی. سلوات پڑھے محمد والا. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا منزل القرآن، اے پروردگار، بے شمار اور بے حساب درود اور سلام بھیج اور رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد پر، اور جو دین اس کتاب قرآن کے ذریعے اور محمد و آل محمد کے ذریعے، یعنی ثقلین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے حوالے سے ہمارے شعور اور ہماری بصیرتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں تیرے بھیجے ہوئے آئین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس تیری رحمتوں کے مہینے میں، تیری برکتوں کے مہینے میں، تیری بخشش اور مغفرت کے مہینے میں، اے پروردگار ہماری گردنوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد فرما. پروردگار ہمیں اپنی اولادوں کو، آئندہ نسل کو اسی دین کے سائے میں تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان ایام میں کہ جو تیری رحمت کے ایام ہیں، ہمارے وطن، ہمارے پاکستان پر بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے لیے آسانیاں پیدا فرما. پروردگار وہ لوگ جو اس پاکستان پر مسلط ہیں لیکن پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہم پہ رحم نہیں کرتے پروردگار ان کے شر سے اس ملک کو اور اس قوم کو نجات عطا فرما. اے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. پروردگار جو مومنین مریض ہیں بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور جو مورد نظر ہیں تمام کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین گزشتگان بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار اس مہینے میں ہمیں حقیقی توبہ کی اور تیری بارگاہ میں بازگشت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم, اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے, پرچیز کر لیا. کیا پرچیز کیا اللہ نے مومنوں سے؟ انفسهم ان کی جانیں, و اموالهم اور ان کے مال. اللہ نے خرید لیے. کیا دیکھ کر خریدے؟ پیمنٹ کیا کی ہے؟ ظاہر ہے جو کوئی خریدتا ہے چیز تو کوئی پیمنٹ کرتا ہے اس کو. فرمایا بے ان لہم الجنہ, اور جو ان کو قیمت ادا کی ہے وہ جنت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ مومنین نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا کہ اگرچہ جان تیری ہی دی ہوئی تھی اور مال بھی جتنا ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا تھا, لیکن تو نے ہمیں اختیار دیا تھا, ہم اپنے اختیار سے پھر تجھے بیچ رہے ہیں, تو مالک ہے ان کا. جب مومنوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے دیے تو اللہ نے پیمنٹ کیا ان کو؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اور یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ بڑا زبردست بزنس مین ہے, دو نمبر مال خریدتا ہی نہیں, ملاوٹ والا مال, پیور مال خریدتا ہے. اور اس لیے کہا کہ مومنوں کی جانیں اور مال, یعنی اللہ تعالیٰ شاپنگ کے لیے نکلا تو ان کو مومنوں کی جانیں اور مال یہی پسند آیا خریداری کے لیے, تو اس نے لے لیا ان سے, اور بدلے میں ان کو پیمنٹ کیا کہ یہ جنت. یقاتلون فی سبیل اللہ, پھر یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون, قتل کر بھی دیتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور یہ جو ایگریمنٹ ہے کہ جان و مال مجھے دے دو میں جنت دوں گا, یہ اللہ پر برحق وعدہ ہے. اور یہ وعدہ اگر کسی نے یہ ایگریمنٹ پڑھنا ہو تو تین جگہوں پہ لکھا ہوا ہے, فی التورات والانجیل والقرآن. تورات میں, انجیل میں, یعنی اللہ کا یہ پرانا بزنس چلا آ رہا ہے شروع سے کہ مجھے بیچ دو تو میں تمہیں یہ دے دوں گا. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور ذرا بتاؤ اللہ سے زیادہ اپنے عہد کی وفا کون کر سکتا؟ اللہ سے زیادہ کون طاقت رکھتا ہے جو اس نے کہا ہے کہ یہ کرے گا؟ تو اللہ سے زیادہ کون وفا کر سکتا ہے اپنے عہد کی؟ فَاسْتَبْشِرُوا, بس خوشیاں بناؤ, خوش ہو جاؤ. بِبَيْعِكُمْ, اپنے اس سودے سے کہ جو تم نے بیچا ہے اللہ کو, اس پہ خوشیاں بناؤ. تمہارا لاکھ روپے کا پلاٹ تھا وہ 2 ارب میں بک گیا, خوشیاں بناؤ اس پہ. تو وہ جو فرما رہے ہیں جنت ایسی ہے نا, 2 ارب تو کم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جو ہے, اگر آپ کا فرض کریں آپ نے پلاٹ لیا ہو جناب, اور آپ نے لیا ہو 1 لاکھ روپے کا, اور کوئی بندہ کہے 2 ارب تو بہت ہے, بندہ ہم یعنی عام حالات میں تو بندہ امیجن نہیں کر سکتا. وہ آپ کو ہفتے کے بعد کوئی بندہ کے کہے کہ یار 1 کروڑ لے لے پلاٹ دے دیں, آپ کے تو لائٹیں جلنا شروع ہو جائیں گی. یہ کیا ہو گیا؟ آپ ابھی تردد کر رہے ہو, وہ آپ سے کہے کہ یار 2 کروڑ لے, کیسا ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے بڑا زبردست تم نے سودا کر لی ہے, فاستبشر, خوشیاں بناؤ, اس پارٹی کرو دوستوں کی, بلا کے ان سے کہو میں نے سودا کر دیا ہے, جان و مال میں نے اللہ کے لیے کر دیا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, خوشخبری ہے تمہیں, خوشی مناؤ اس بیع, اس تجارت پر, اس سودے پر جو تم نے کر لیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی عظیم کامیابی ہے, فائنل کامیابی. صلوات پڑھے محمد والا.
اللہ
پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا منزل القرآن، اے پروردگار بے شمار اور بے حساب درود اور سلام بھیج اور رحمت نازل فرما اپنے برگزیدہ بندوں محمد و آل محمد پر، اور جو دین اس کتاب قرآن کے ذریعے اور محمد و آل محمد کے ذریعے یعنی ثقلین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس دین کے حوالے سے ہمارے شعور اور ہماری بصیرتوں میں اضافہ فرما. پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں تیرے بھیجے ہوئے آئین اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس تیری رحمتوں کے مہینے میں، تیری برکتوں کے مہینے میں، تیری بخشش اور مغفرت کے مہینے میں، اے پروردگار ہماری گردنوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد فرما. پروردگار ہمیں اپنی اولادوں کو، آئندہ نسل کو اسی دین کے سائے میں تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ان ایام میں کہ جو تیری رحمت کے ایام ہیں، ہمارے وطن، ہمارے پاکستان پر بہت زیادہ مشکلات ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہمارے ملک اور ہمارے قوم کے لیے آسانیاں پیدا فرما. پروردگار وہ لوگ جو اس پاکستان پر مسلط ہیں لیکن پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو ہم پہ رحم نہیں کرتے، پروردگار ان کے شر سے اس ملک کو اور اس قوم کو نجات عطا فرما. اے پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما. پروردگار جو مومنین مریض ہیں، بیمار ہیں، بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور جو مورد نظر ہیں، تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین، گزشتگان، بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. پروردگار اس مہینے میں ہمیں حقیقی توبہ کی اور تیری بارگاہ میں بازگشت کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اپنی قوم کی طرف آتا تھا اور ان کو خدا کی طرف دعوت دیتا تھا تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم وہی کریں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب کوئی بھی انسان تھوڑا سا جو سمجھدار ہو وہ اس دلیل کو ذرا پرکھے کہ بھائی باپ دادا کو فالو کرنا یہ کوئی دلیل بن سکتا ہے؟ علمی طور پر چیک کرنا پڑے گا باپ دادا کون تھے اور وہ جو کر رہے تھے انہوں نے کہاں سے لیا تھا. تو اگر تو کوئی محکم علمی دلیل، کوئی بنیاد نکل آتی ہے تو پھر تو ٹھیک، ورنہ صرف یہ بات کہ وہ کہہ رہے ہیں، صرف یہ بات کہ جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا یہ ہمارے ہر نبی کو یہ جواب دیا گیا. آیات قرآن کی، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا، جس روش پر پایا ہم وہی کریں گے. یہ ہے غلط والی تقلید، یعنی جس کو انسان خود بھی بیٹھ کے سوچے تو اس کو سمجھ آ جائے گی جو اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ بات نہیں بنتی. مثال کے طور پر میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، ایک بندہ بیمار ہوتا ہے اور دیہاتوں میں آپ کو یہ بہت مل جائے گا، وہ جاتا ہے کہیں سے دوا لے کے آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو دوائی کہاں سے لی ہے، وہ کہتا ہے ہمارے وہ ساتھ والی گلی میں نا ایک بڑا سیاح بندہ رہتا ہے. آپ اس سے پوچھے سیاح کیا مطلب؟ ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے، ویسے بڑا سمجھدار ہے، مجھے اس پہ یقین ہے. سادہ لوگ جو بہت بات کو گہرائی میں نہیں سوچتے وہ اسی پہ چلتے، اس پہ یقین ہو گیا، اس پہ یقین ہو گیا اور وہاں سے میں دوائی لے کے آیا ہوں. اگر بندہ چیک کرو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. تو اب جو اس شعبے میں معلومات نہیں رکھتا، مہارت نہیں رکھتا، ایک سمجھدار انسان کبھی بھی اس کی عقل اجازت نہیں دے گی کہ اس سے کام کروائے. آپ کو زیادہ قریب کروں، مثلاً آپ کا ارادہ بنے، آپ نے جناب فرض کریں کوئی پلاٹ شلاٹ لیا ہوا ہے، اس پہ آپ نے گھر بنانا ہے،
بڑا آپ نے سوچا ہوا ہے, بڑا آپ کی پرانی خواہش تھی کہ میں بڑا زبردست بہترین گھر بناؤں گا, تو مجھے پتہ چلے کہ آپ گھر بنا رہے ہیں اور میں آپ سے کہوں کہ ماشاءاللہ گھر بنا رہے ہیں, نقشے کے لیے بندہ کی حاضر ہے, آپ کہیں گے کہ مولانا آپ ماشاءاللہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں. میں کہوں نہیں نہیں آرکیٹیکٹ نہیں ہوں لیکن مولانا ہوں. اب اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو کسی نہ کسی طرح میری مجھ سے جان چھڑائیں گے, لیکن اگر آپ بہت ہی عقل سے فارغ ہوئے تو آپ کہیں گے اتنے بڑے مولانا ہیں آتا ہی ہوگا ان کو اور بیڑا گھر کروا لیں گے اپنا گھر کا. تو اگر آپ آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ گے اپنے گھر کے لیے تو دنیا کا کوئی بندہ آپ کو مذمت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا. اگر کبھی مذمت ہوئی بھی تو اس آرکیٹیکٹ کی ہوگی کہ یار تو نے کیا غلطی کی, لیکن اس بات پر کہ آپ اس کے پاس کیوں گئے آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا. لیکن اگر آپ نقشہ گھر کا بنوانے مولانا کے پاس گئے تو لوگ کہیں گے تو بھی یار عجیب آدمی, مولانا سے یار قرآن حدیث سنی ہے تم نے, نقشہ گھر کا کام بنانے چلا گیا تو آپ سے پوچھے گا مولانا علم دین سے پہلے کوئی یہ کام کرتے ہیں, آپ کہیں نہیں تو پھر تو بالکل ہی فارغ ہے. تو تقلید کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے. جب کسی ایسے کو فالو کیا جائے کسی معاملے میں کسی شعبے میں کہ جس شعبے میں وہ معلومات یا اتھارٹی جسے کہیں نہیں رکھتا, یہ بیوقوفی ہے. لیکن آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ دنیا کا یہ جو مختلف شعبے ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی مثال کے طور پہ جناب کمپیوٹر کے کسی شعبے میں اسپیشلسٹ ہے, کوئی سائنسدان ہے, جب بھی آپ کو اس شعبے سے کوئی کام پڑے گا آپ اسی کے پاس جائیں گے اور وہ جو آپ سے کہے گا آپ اس کو فالو کریں گے. یہ تقلید ہے, لیکن یہ بالکل وہ تقلید ہے کہ جو آپ کو عقل کہے گی. آپ کو کبھی بھی عقل نہیں کہے گی. اگر آپ کو سائنس سے متعلق کوئی کام ہے عقل آپ سے کہے خود سائنسدان بن. تھوڑی دیر بعد سر میں درد ہوئی اب کیا کروں, اب داخلہ لے لیں ڈاکٹر بن, اب گھر بنانا ہے اب یونیورسٹی میں داخلہ لے, اب آرکیٹیکٹ بن, اب جناب یہ بن, اب انجینئر بن, کر سکتا ہے کوئی؟ تو ان تمام شعبوں میں آپ ان کی تقلید کرتے ہو, جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہو. ساری دنیا یوں چلتی ہے ورنہ معاشرہ چل نہیں سکتا. بعض اوقات آپ کہتے ہو یار آپ نا اس بلڈنگ میں نا یوں بناؤ تو آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ اس سے خراب ہو جائے گا, آپ اس کی بات مان لیتے ہو. کیوں؟ آپ کو پتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. میں تو صرف خواہشات اپنی پوری کر رہا ہوں, وہ مجھے ٹیکنیکل بتا رہا ہے کہ یہ خواہش تمہاری ٹھیک ہی نہیں ہے, تو میں اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاملے میں سے بڑی اتھارٹی ہے. دین کے معاملے میں دین کی انفارمیشن اس سے لینا کہ جو اسپیشلسٹ ہو اسے تقلید کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دین کی انفارمیشن وہاں سے لینا جو اسپیشلسٹ نہ ہو اسے اندھی تقلید کہتے ہیں.
ایک سوال,
بسم اللہ,
سوری معذرت چاہتا ہوں. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ اسپیشلسٹ کوئی اور ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمیں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے, تکلیف کرنے کے لیے ہمیں مشورہ چاہیے ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ابھی ایک ریسنٹ ایشو آیا تھا جس کے اندر آیت اللہ سے ایک فتویٰ آیا تھا جس کے اوپر ایک چیز ڈسکس ہوئی تھی. دو منٹ لوں گا معذرت کے ساتھ.
بسم اللہ.
پوائنٹ یہ تھا کہ جس پہ آگے تک فتویٰ تھا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, تو انہوں نے بولا کہ آگے فتویٰ یہ ہے. اب دنیاوی طور پہ جو ایشوز ہو رہے ہیں اس کا اسپیشلسٹ دین کی طرف تو سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز یہ, لیکن جو دنیاوی مسائل ہیں اس میں دین کے حوالے سے اور دنیا کے حوالے سے پھر بھی رجوع انہیں سے کیا جائے گا؟
دیکھیں جہاں پر آتا ہے نا حرام حلال کا مسئلہ, یعنی ایسی کوئی چیز کہ جو جس کا حلال ہونا اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے ہمارے لیے مشکوک ہے, ٹھیک ہے.
حرام حلال کا مسئلہ نہیں,
پھر کون سا
ٹیکنیکل ایشو فیکٹس پہ بیس کرتا ہے. اب اس کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ نہیں فتویٰ لو. اب جس ملک میں آپ رہ رہے ہو وہاں کے قانون کے حوالے سے چیزیں کچھ اور ہیں, ٹھیک ہے,
صحیح,
پالیسیز کچھ اور ہیں, پرنسپلز کچھ اور ہیں, کسٹمز کچھ اور ہیں, لیکن फिर भी बोलते फतवा, अब फतवा लेने वाला और फतवे को एलोबरेट करने वाला, मतलब कि मुझे आपका मशवरा चाहिए तो अपने इशू को मैं आपके सामने खोल के बयान करूंगा। अब खोल के बयान करने में हो सकता है कि मैं आपको वो बात बयान ना कर पाऊं, और हो सकता है कि फतवा उस बैकग्राउंड से ना मिले मुझे।
सही,
सिचुएशन बदलती है, सिचुएशन बदलती है, तो उसके अंदर मैं वो पर्टिकुलर इशू ही आपके सामने रख देता हूँ दो मिनट के लिए। हुआ ये था कि जैसे हमारे लॉ ऑफ लैंड के अंदर या फिर मुल्क के अंदर कानून है किरायेनामे का, टेनेंट का, किरायेदार का कानून है, पगड़ी का सिस्टम हमारे यहाँ राइज है, ठीक है। अब यहाँ का इशू हुआ, लोग बोलते हैं हम फतवा लेंगे। अब भाई पगड़ी का कानून क्या है, टेनेंसी का कानून क्या है जिस मुल्क में आप रह रहे हो?
देखिए मेरी यहाँ पे एक टेक्निकल बात सुन लें, देखिए जो मुझे इसके ज़ाहिर से लग रहा है कि एक एग्रीमेंट मसलन हुआ हुआ था, उसमें कोई इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने कहा हम फतवा लेंगे।
नहीं, फिर पगड़ी का सिस्टम था पहले के जमाने में, जैसे पगड़ी होती है।
जी जी मालूम है, मालूम।
एग्रीमेंट अलग चीज है,
ठीक है।
पगड़ी का रिवाज क्या होता था कि एक लमसम
अमाउंट दिया जाता है, मालूम है, मालूम है।
पर मंथ ओनर नहीं होते थे,
ठीक है,
ठीक है,
समझ गए।
अब हमारे मुल्क का जो तरीके का है, रसीद बदलाई होती है, पेमेंट होती है, इस तरीके से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का फिर भी ओनर नहीं बनता वो,
ठीक है।
लेकिन जब कोई दूसरा ओनर आ जाता है,
जी जी,
ठीक है, अब आता है कि आप जगह खाली करो, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पर आता है कि उस जमाने में मैंने आपको पगड़ी की वो अमाउंट दी थी,
जी जी,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, मेरे पास 10 नहीं थे लेकिन मैंने 5 दे दिए थे,
ठीक है,
राइट। और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है, ठीक है। अब बोलते जगह खाली करो, उस जमाने में मैंने 5 लाख जो दिए थे,
जी जी,
वो आज के हिसाब से 50 लाख के बराबर है,
ठीक है।
ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या मुझे 5 लाख ही देने होंगे जगह खाली कराने के लिए?
हाँ, ये अब देखें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि इसमें जो सबसे पहली बात है ना कि ये मुमकिन है कि एक मुआशरे में एक चीज़ राइज हो गई हो जबकि शरई तौर पर उसकी बुनियाद सही ना हो, आप समझ रहे हैं? मैं आपको मिसाल देता हूँ, बस एग्रीमेंट होते हैं ना कि जी ये बयाना हो गया, बयाना हो गया, और अगर वक्त पे पेमेंट वो नहीं करता तो बयाना जब्त हो जाएगा, ये शरण वो बयाना जब्त करना ठीक नहीं है, ठीक है। मगर ये कि यानी अगर ये बयाना इस तरह आपने लिया था कि मिसाल के तौर पर 1 लाख की चीज़ थी, ज़मीन थी, आपने कहा जी वो, उसने कहा 5,000 तुम बयाना ले लो, और अगर मैं तारीख पे पेमेंट ना करूं तो 5,000 मेरा गया, और अगर मैं पेमेंट कर दूं तुम खिलाफ वर्जी करो तो फिर तुम्हें 5 के साथ 5 देना पड़ेगा, मसलन जुर्माना देना पड़ेगा। शरी तौर पर ये ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों ठीक नहीं है? कि अगर आपने इस तरह एग्रीमेंट किया ना कि 5,000 आपने पहले दे दिया, बाकी आपने 95 देना है, यानी उस ज़मीन की कीमत का एक हिस्सा आपने दिया है, तो फिर वो पैसे आप नहीं रख सकते क्योंकि ज़मीन आपके पास है, आपने दी तो नहीं है, तो उसके पैसे कैसे रख सकते हो? लेकिन अगर आप एग्रीमेंट इस तरह करो कि ये जो 5,000 हैं ये वैसे उसकी ज़मीन की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ़ एक गारंटी के तौर पर है कि अगर तुमने वक्त पे पेमेंट कर दी तो ये 5,000 तुम्हें वापस कर दूंगा, अगर ना की ये 5,000 तुम्हारे जब्त हो जाएंगे, जमीन की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, इस सूरत में वो एग्रीमेंट सही हो जाएगा। बहुत सारी जगह ऐसी है कि जिनकी एक शरई सही शक्ल होती है, अगर उस सूरत में अंजाम ना दिए जाए तो वो मामला ही सही नहीं होता, तवज्जो फरमा रहे, वो मामला बेसिकली सही नहीं होता। तो अब ये जो आप मिसाल दे रहे हैं मुमकिन है, इसमें पहले ये देखना पड़ेगा, कोई भी ये मिसाल हो या कोई भी हो, कि अगरचे हमारे यहाँ ये राइज हो गया है लेकिन आया ये सही है शरई तौर पर, शरीयत इसे सही करार देती है या शरीयत इसे सही करार नहीं देती? अगर शरीयत इसे सही करार देती है, ठीक है ना, तो अब देखा जाएगा भी जब ये एग्रीमेंट होता है तो उसका फिर मीनिंग क्या होता है, आया वो 5 लाख ही देने हैं या वक्त अभी जो आज के दिन पगड़ी की बनती है वो पैसे देने हैं, ये फिर वो जो जिस मुआशरे में वो काम हो रहा होता है ना उसके लोगों में जहन में ये बात मौजूद होती है कि इसका तरीका कार क्या होगा। नहीं होती तो फिर, अगर नहीं होती फिर मुसालियत, अगर नहीं होती फिर मुसालियत होती है।
इसी वजह से तो फिर बॉल आप लोगों की कोर्ट में आती है ना, फॉर एग्जांपल जब
हम तो बॉल को लेके आगे फेंकते हैं। जी हाँ जी, आप मजीद पूछ ले फिर आगे बात कंटिन्यू करते।
आपने कहा एक तो तकनीक का एक ये है जो उस पे तकलीफ अहम खाना
है। जी जी,
दूसरा आप बताने जा रहे
थे। दूसरा, हम में से हर बंदा जो भी उसको काम पड़ता है उस शोबे के माहिर से रजू करता है। पूरी दुनिया इसी तरह चल रही है, तो इसी तरह दीन के मामले में जो स्पेशलिस्ट है उसकी तरफ रजू करने को तकलीद कहते हैं। और ये ऐन आपकी अकल ये कि आप कहाँ से पूछो, बस मिसाल के तौर पर, या आप में, या आप खुद डॉक्टर हो और या आप डॉक्टर के पास जाओ, ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं। तीसरा रास्ता वही है कि डॉक्टर नहीं है आप उसके पास चले जाओ, ठीक है। तो तकलीद ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओ और उससे नुस्खा लो। अगर आप एक मोतबर, जो जैसे मोतबर डॉक्टर कौन होता है, जिसने बाकायदा किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट से उसके पास डिग्री हो और जो सिस्टम है गवर्नमेंट है मिसाल के तौर पर, वो उसको कानूनन उसने इजाज़त दी होती है कि आप प्रैक्टिस कर लो, आपने शरायत पूरी की हुई। उस डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो अगर उससे कोई फ़र्ज़ करे ख़ता होती है तो आप पर कोई गिरफ्त नहीं है कि आप गलत जगह पर गए हो। लेकिन अगर आप गलत बंदे के पास जाते हो तो आप पर भी गिरफ्त है कि तुम उससे क्यों पूछने गए जबकि वो इस काबिल नहीं था, मिसाल के तौर पर। इसी तरह तकलीद का मसला क्या है कि जब आपकी दस्तरस में जो बेस्ट बंदा था, जो स्पेशलिस्ट था, आपकी दस्तरस में जो बेहतरीन बंदा था, जब आपने दीनी मसला उससे पूछा है, तो फिर अगर फ़र्ज करें उसमें कोई ख़ता भी थी तो फिर आप पर गिरफ्त नहीं है, ठीक है ना। फिर अगर कोई गिरफ्त होगी तो उस पर होगी जिसने बताया, अगर उसने कोई खुदा न खास्ता ऊंच नीच की हो तो। इसके अलावा कोई रास्ता हम तसव्वुर नहीं कर सकते, फ़र्ज नहीं कर सकते। जी
आयतुल्लाह ए से एक सवाल पूछा।
देखे, अब ये जो आपको समझ नहीं आ रही इसका रीजन देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अलग बात है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो बंदा मसलन कह रहा है कि जो बंदा कह रहा है, लोग डिफरेंट अफकार के होते हैं, डिफरेंट उनकी दिलचस्पी होती है। बाज़ लोग दीन के इतने अजीब व गरीब तस्वुर लेके फिर रहे होते हैं तो उनको अपना जो दीन का तस्वुर है उस पर फिट आती हुई नहीं लगती, कहता मुझे समझ नहीं आ रही।
उसने
बिल्कुल
कुरान
से एक चीज टकरा रही है, ये एक अलग बात है। मिसाल के तौर पर तवज्जो करें, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में कि इन्होंने अपने उलमा को अपना रब बना लिया था, ये एक बड़ा मौजू है, खतरनाक मौजू है कि आप फर्ज करें, एग्जाम्पल दे रहा हूं, फर्ज करें कि आपको ये पता चल जाए और बावर हो जाए कि इस मामले में ये जो आलिम है ये अल्लाह की किताब के खिलाफ बात कर रहे, तो फिर उस मामले में उसकी कोई तकलीद नहीं हो सकती। तवज्जो फरमा रहे, ये ऐसे ही है जैसे आपको यकीन हो जाए कि ये डॉक्टर ने जो मुझे टेबलेट लिख के दी है ये टेबलेट गलत है, तो आप वो नहीं खाओगे, यकीन हो जाए, ठीक है ना।
इसमें एक चीज़ और भी क्वेश्चन, जैसे कि कुरान मजीद हमारे लिए रहनुमा है, आयमा अथहार अलैहिस्सलाम हमारे लिए रहनुमा है, रसूल ने खुद फरमाया मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, तो हम उनसे रहनुमाई लें, आखिर तकलीद की जरूरत क्यों पेश है, जबकि रसूल ने खुद फरमा दिया तकलीद के लिए कुरान है और अहले बैत है, तो ये भी बताएं। दूसरा ये है कि जिसकी मैं तकलीद करता हूँ वो उनके वाला सवाल कि एक ही मुज्तहिद दो हैं, मसला एक ही है, लेकिन उसके बारे में उनका ये नजरिया है और उनका दूसरे का ये नजरिया है,
دیکھیں اب ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر توجہ فرمائیں. سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بعض اوقات پیچیدہ بیماریوں کے کیسز میں دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز میں بھی علاج کی روش میں اختلاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب پیچیدہ معاملات ہوتے ہیں تو بڑے بڑے, اب کیوں پوری بعض اوقات ٹیم بٹھائی جاتی ہے ڈسکس کرنے کے لیے, جبکہ سارے اسپیشلسٹ ہیں, ٹیم بٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے. اس ٹیم میں بیٹھا ہوا ایک کہتا ہے اس کا آپریشن کرو مثلا فوری آپریٹ کریں, دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی آپریٹ کرنا نقصان دہ ہوگا, پہلے فلان چیز یہ کنٹرول ہو جائے. میں اپنی نالج کے مطابق کہہ رہا ہوں, تو ان کی باتیں وہی جانتے ہوں, ایسا سمپل بنا کے کر رہا ہوں. ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے, کسی بھی شعبے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ دین میں, یہ دین کے اسپیشلسٹ دو مجتہد ہیں, دونوں شیعہ اثنا عشری, دونوں یعنی وہی قرآن ہے, وہی کتابیں ہیں حدیث کی کہ جن سے وہ رجوع کرتے ہیں, وہی پرانے فقہا کے اقوال ہیں جو پرانے گزرے ان سے وہ رجوع کرتے ہیں, پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو جس ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا, یہ سوال فقط اس ذہن میں آتا ہے کہ جس کو کتابوں کی اور احادیث کی صورتحال پتہ نہیں, وہ خود صاحب مطالعہ نہیں, ورنہ اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہی کبھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ داستان اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں تو لمبی ہے بہت, میں آپ کو ان شارٹ بتا رہا ہوں کہ حدیث کی کتب میں احادیث ایسی بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل ٹکراتی ہیں, ظاہر ان میں سے ایک صحیح ہے ایک صحیح نہیں, توجہ فرما رہے ہیں. تو جب کوئی مجتہد کام کرتا ہے اور اپنی تحقیقات کرتا ہے, ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے, آیات قرآن کو, احادیث کو, فقہا کو, تو بعض معاملات میں ایک سمجھتا ہے, اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ حدیث مثلا زیادہ قوی ہے, زیادہ مضبوط ہے, اور دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں وہ نہیں یہ مضبوط ہے, اور وہ اس کی طرف کر لیتا ہے, نہ کہ وہ کوئی اپنی کسی ان سے ہٹ کر کہیں سے نکال کے لا رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اختلافات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اختلاف جو حرام اور حلال کا ہو یہ ایسا نہیں ہوتا, حرام اور حلال کا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بعض وقت کہتے ہیں مستحب ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس کا استحباب بھی ثابت نہیں ہے, جو کہہ رہے مستحب ہے اس کے لیے وہ حدیث معتبر ہے جس میں وہ اس کام کا آیا کہ مستحب ہے, دوسرے کے نزدیک وہ حدیث معتبر ثابت نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ اس کا استحباب اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ ٹیکنیکل باتیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے مطابق اپنا فتویٰ دے دیتا ہے. آپ نے ایک توضیح المسائل میں لفظ دیکھا ہوگا احتیاط واجب, ٹھیک ہے, احتیاط مجتہد کب کہتا ہے احتیاط واجب؟ جب اس کے پاس فتویٰ دینے کے لیے مضبوط دلائل نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو کہتا ہے احتیاط واجب کے طور پہ یوں کریں. اور جہاں پر وہ احتیاط واجب آپ جہاں پہ بھی لکھا دیکھیں, اس میں آپ اس کام میں اس مورد میں آپ اس جیسے یعنی مجتہد یا اس سے کم جو دوسرے نمبر پر ہو, اس مجتہد نے اگر فتویٰ دیا ہو تو آپ اپنے مجتہد کو چھوڑ کے اس پر مثلا عمل کر سکتے ہیں سال کے طور. اب یہ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے, لیکن یہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے لیے سوال پیدا ہوگا ہی نہیں جو اس حدیث کی کتابوں کی دنیا سے آشنا ہے, اسے پتہ چل جائے گا اختلاف کیوں ہوتا ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں مبہم ہیں. ٹھیک ہے, پھر احادیث میں جو باتیں بیان ہوئی ان کی ان سے اصول حاصل کر کے, ان سے ایک فارمولہ حاصل کر کے آج کے نئے جدید اس سائنسی دور میں میڈیکل سائنس کے مسائل, ٹھیک ہے, بینکس کے مسائل, جناب اب یہ کرپٹو کرنسی آ گئی, پتہ نہیں اور کیا کیا آئے گا, اس پر اپلائی کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے کو یہ سمجھ آئے کہ اس میں جو کچھ شریعت نے کہا ہے اس میں کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, لیکن دوسرے کو لگے کہ نہیں مشکوک ہے معاملہ, تو وہ جس کو مشکوک لگتا ہے وہ منع کر دے گا, اور جس کو مشکوک نہیں لگتا وہ آپ کو اجازت دے دے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس ہے ہی نہیں جب تک کہ امام نہیں آ جاتا. دیکھیں جہاں تک یہ ہے کہ تقلید واجب ہے, یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح ایک سمجھدار بندے کا بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جانا واجب ہے, اسے عقل کہتی ہے لازمی ہے کہ تو جا. وہ جو پوچھتے ہیں تم کس کی تقلید کرتے ہو, اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پھر آپ کے جو مسائل ہیں آپ کو اسی کے فتویٰ کے مطابق جواب دے سکے. اچھا تقلید کرنی کس کی ہوتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جتنی اس کی جتنا وہ بہرحال کر سکتا ہے وہ حالات کا جائزہ لے, دیکھے کہ جو موجودہ وہ لوگ کے جو جن کی تقلید ہوتی ہے ان میں سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آج کے زمانے میں جہاں یہ مراکز ہیں, مثلا دو بڑے مرکز ہیں ہمارے, ایک کم ہے ایک نجف اشرف ہے, تو وہاں پر جو شخصیات واقعا ریکوگنائزڈ ہیں اور ریکوگنائزڈ بھی اسی معاشرے میں, تو ان کے اکٹھے کچھ نام اناؤنس کر دیے گئے, یعنی ایک قسم کی جو حوزہ ہے اس کی طرف سے ایک تعداد میں نام اناؤنس کر دیے گئے, یہ جو بندے ہیں یہ جو علماء ہیں یہ جو مجتہدین ہیں ان میں باقیوں کی نسبت تقلید کی جو شرائط ہیں, ان کا عالم ہونا اور باقی شرائط جو تقلید کی ہوتی ہیں وہ ان میں ہماری نظروں میں پائی جاتی ہیں, لہٰذا یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اب یہ ضرور ہے انسان پر کہ وہ جتنی مقدار میں خود کوشش کر سکتا ہو جاننے کی, وہ جاننے کی کوشش کوئی نہیں کرتا, اور ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ میرے پاس آئے ہیں تو میں جس کو مثلا جس سے اٹیچ ہوں میں آپ کو اس کی تقلید کرا دوں گا. اسی مسئلے کی وجہ سے یہ کام کیا گیا کہ کچھ لوگوں کے نام دے دیے گئے ان بڑی اتھارٹیز کی طرف سے کہ بھائی یہ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کی کرو گے تو ٹھیک ہے, ان کے علاوہ کرنی ہے تو پھر خود ذمہ دار. آپ سمجھ رہے ہیں, تو یہ آسانی کے لیے یہ کر دیا گیا. ہاں جی
جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جتنا ہو سکے کوشش کریں جو عالم فاضل ہو اس کی تقلید کر, لیکن ہمارے یہاں یہ رواج رائج ہے ہی نہیں. ہم بھی اور دوسرے بہت سے احباب ایسے ہیں جو کہ بس یہ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ انہیں ہم بھی ان کے ساتھ بنا سوچے سمجھے یہی پڑھا رہے آج وقت کے ساتھ, جبکہ چوائسیز ہیں, ہم نے خود تحقیق نہیں کی, دوستوں نے بتایا, جیسے فار ایگزامپل جہاں پڑھنے جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں اور پھر ہم انہی کے پیچھے لگے, تو یہ عمل صحیح ہے؟
ہاں یہ عمل صحیح نہیں ہے. آپ جس بھی مجتہد کی آپ توضیح المسائل اٹھاؤ گے نا اس کے خلاف لکھا ہوگا.
یہاں 90% یہی ہے.
یہ تو نہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون, تو اس میں اللہ کا قصور تھوڑی ہے. ٹھیک ہے, اصل یہ مسئلہ ایک اور مسئلے سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہے دینی معاملات میں غیر سنجیدگی. جی جی,
مدرسوں میں جیسے فار ایگزامپل جب بھی آپ جاتے ہیں جتنے راؤنڈ ٹیبلز میں جا رہے ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب کی توزیع المسائل پڑھائی جا رہی ہے, رائٹ؟
ٹھیک ٹھیک ہے,
تو اس کے علاوہ کسی اور کی پڑھائی بھی نہیں جا رہی, تو وہیں سے بیس بن رہی ہے ہمارے شعور میں ادراک میں, نہ ہمیں وہ نالج دی جا رہی ہے کہ ہمیں تحقیق بھی کرنی ہے معلومات بھی کرنی ہے, بٹ ایک سسٹم چل رہی ہے.
اگر جو آپ کو تقلید کروا رہا ہے وہ آپ کو جس کی تقلید کروا رہا ہے اس کا فتویٰ بھی نہیں بتا رہا تو وہ ظالم آدمی, کیونکہ اس کی بھی توزیع میں شروع میں یہ لکھا ہوگا کہ تحقیق کرے تاکہ اس کو اطمینان ہو جائے. ہاں
بتاتے ہیں جیسے وربلی, جسٹ آپ نے جیسے رینڈم بتا دیا ہم نے سن لیا وہ ہو گیا, لیکن بالکل باقاعدہ 90% لوگ, میں اپنی بھی ایگزامپل دوں گا کہ بالکل ڈیپ میں جا کے تحقیق کیے بغیر بس ایک سلسلے چلے ہم چلتے چلے گئے.
دیکھیں اب یہ تھوڑا سا محنت والا کام ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ وہ بندہ بےمانی کرے. دیکھیں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تقلید کس کی کروں, تو نیچرل بات ہے کہ میں جس کی تقلید کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, اس کو عالم سمجھتا ہوں تبھی کروں, میں آپ کو کیسے کوئی دوسرے کی کریں. یہ آپ پر ہے یہ تو آپ آیت اللہ سیستانی کے مقلد کے پاس جائیں گے, وہ جو بھی عالم ہے آپ کچھ تقلید کس کی وہ کہے گا؟ آیت اللہ سیستانی کی. اگر کوئی آیت اللہ خامنائی کی تقلید کر رہا ہے, وہ کیوں تقلید کر رہا ہے ان کی؟ اس کو آیت اللہ سیستانی اچھے نہیں لگتے ویسے. نہیں, اس کی نظروں میں آیت اللہ خامنائی عالم ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کبھی مثلا دل کا پرابلم ہو تو آپ دیکھیں گے آپ کی عقل میں دوستوں سے آپ پوچھیں گے, انفارمیشن لیں گے کراچی میں اچھا ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسٹ کو تلاش کریں گے نا. تو یہ جو ہے عالم کی تقلید یہ نیچرل ہے. اب اس کو تلاش کرنے میں مثلا, تو اس آسانی کے لیے یہ والا کام کیا گیا. میں نے کہا نا کہ آٹھ دس یا کتنے بندے ہیں جن کی ایک باقاعدہ لسٹ ہے کہ یہ ان شرائط پر پورے اترتے ہیں, تاکہ یہ مسئلہ نہ کہ بندے کسی ایویں کسی کی تقلید کرتے پھر. ٹھیک ہے, باقی اصل طریقہ یہی ہے جیسے میں نے آپ کو یہ آرٹ اسپیشل والی مثال دی کہ اگر آپ اپنے دل کے بارے میں سنجیدہ ہیں تو ظاہر ہے آپ جتنے سنجیدہ اتنی تحقیق کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور جناب ٹائم بھی آف ہو گیا, لائٹیں شائٹیں آف ہو جائے.
محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.